کھلی اسلام کی آنکھیں ہوا سارا جہاں روشن، کھلی اسلام کی آنکھیں ہوا سارا جہاں روشن، عرب کے چاند صدقے کیا ہی کہنا تیری طلعت کا، عرب کے چاند صدقے کیا ہی کہنا تیری طلعت کا۔
الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ فیضان اسلام کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ اچھی اچھی نیتیں کر لیں کہ نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے، جتنی اچھی نیتیں زیادہ ہوں گی اتنا ہی ثواب بھی زیادہ ہوگا۔ اچھی نیت کرنے کے از ابتدا تا انتہا توجہ کے ساتھ سلسلہ دیکھوں گا۔ زہر نصیب کہ اگر آپ اس کی اہم باتوں کو لکھ لیں کہ وہ قید العلم بالکتابہ، کہ علم کو لکھ کر قید کر لوں، اس طریقے سے اس کو اس پر عمل کرنے کی بھی نیت کریں، جو سنیں اسے دوسروں تک پہنچانے کی بھی نیت کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین متین کے مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسا کہ آپ کے علم ہے مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ فیضان اسلام میں ہر مرتبہ کوئی نہ کوئی موضوع ہوتا ہے۔ آج کا موضوع ہمارے سلسلے کا ہے، متقی کون ہے؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ عزوجل مفتی صاحب کے جوابات کا سلسلہ ہوگا۔ میرے پاس یہاں کچھ سوالات موجود ہیں، میں اپنے سوالات شروع کرتا ہوں۔ مفتی صاحب، سوال یہ ہے کہ اگر قرآن مجید فرقان حمید پڑھا جائے تو سورہ فاتحہ کے فوراً بعد ہم یہ پڑھتے ہیں کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اب سب سے پہلے تو تقوی سے پہلے کچھ یہ بھی ایک یہ سوال تھا کہ اس میں یہ فرمایا گیا کہ وہ بلند رتبہ کتاب جس میں کسی شک کی گنجائش نہیں اور اس میں ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ یہاں دو سوال ہیں، پہلا یہ کہ قرآن مجید فرقان حمید میں تو بہت سارے کافروں نے شکوک و شبہات کا اظہار کیا تھا، پھر یہ کہنے کا کیا معنی کہ کوئی شک و شبہ نہیں؟ اور دوسرا سوال یہ تقوی کے حوالے سے کہ قرآن کو فرمایا گیا کہ متقین کے لیے ہدایت ہے، تو کیا جو متقین نہیں ہیں، جو تقوی والے نہیں ہیں، کیا ان کے لیے یہ ہدایت نہیں ہے؟ تو اس میں کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیان کی حکمت ہے؟ ارشاد فرمائے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک کی آیت مبارکہ برحق ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ بلند رتبہ کتاب جس میں کوئی شک کی جگہ نہیں ہے، ہدایت ہے متقیوں کے لیے، ڈرنے والوں کے لیے۔ جہاں تک پہلے سوال کا تعلق ہے کہ قرآن پاک میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے کفار نے قرآن پاک پر اعتراضات پر مبنی بہت ساری کتابیں لکھی ہیں۔ اگر اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے تو اتنی بڑی بڑی کتابیں کیسی لکھی گئیں؟ اور کفار کو شک و شبہ تو موجود ہے، تو پھر یہ کہنا کہ قرآن پاک میں کوئی شک کی گنجائش نہیں، یہ کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اصل میں شک کی گنجائش وہاں ہوتی ہے جہاں پر اس شے کی حقانیت پر کوئی دلیل نہ ہو۔
ٹھیک،
اگر کسی شے کی حقانیت یعنی اس کا درست ہونا، اس کا سچ ہونا، اس کا حق ہونا، یہ قطعی دلائل کے ساتھ ثابت ہو جائے، اب اس کے بعد اگر اس میں شک کیا جائے گا تو یہ شک کرنے والے کی غلطی شمار کی جائے گی، نہ کہ اس شے کے اندر کوئی غلطی قرار پائے گی۔ جیسے مثال کے طور پہ سورج سے ہم روشنی حاصل کرتے ہیں، یہ بڑی واضح سی بات ہے، ہم مشاہدہ اس کا کر رہے ہیں۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہے، جیسے کوئی نابینا شخص یہ کہے بھی سورج کے اندر تو کوئی روشنی ہے، مجھے تو اس میں شک کیا، میں تو انکار کرتا ہوں،
صحیح،
تو اس کے انکار کرنے کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، کیونکہ اس کا انکار کرنا جو ہے وہ کسی دلیل پر مبنی نہیں۔ اسی طرح قرآن پاک کا معاملہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کی حقانیت پر جو دلائل قائم فرمائے، یعنی جس قدر اسے فصیح و بلیغ نازل فرمایا، جیسے اس میں غیب کی خبریں بیان فرمائی اور وہ قطعی طور پر اسی طرح وقوع پذیر ہوئیں، اسی طرح وہ پیش بھی آئیں، جیسے قرآن پاک میں فرمایا گیا کہ اس کی مثل کوئی کتاب نہیں بنا سکتا اور آج تک کوئی نہیں بنا سکا
صحیح
اور آئندہ بھی کوئی نہیں بنا سکے گا، تو قرآن پاک کی حقانیت پر، اس کی حقانیت پر اس قدر قطعی دلائل قائم ہیں کہ اب اس کے باوجود اگر کوئی انکار کرتا ہے تو اس کا انکار کرنا کسی دلیل پر مبنی نہیں ہوگا، یا تو وہ عناد ہوگا یا جہالت ہوگی یا غلط فہمی ہوگی۔ تو لہٰذا جو انکار یا شک و شبہ عناد یعنی دشمنی کی وجہ سے ہے، ایک یعنی صرف مخالفت بائے مخالفت کی وجہ سے ہے، یا وہ انکار جہالت کی وجہ سے ہے، یا وہ شک و شبہ جو ہے وہ غلط فہمی کی وجہ سے ہے، تو اس کا اعتبار نہیں۔ لہذا خلاصہ یہ ہوا کہ قرآن پاک میں کوئی شک و شبہ نہیں اس شخص کے لیے جو صحیح طور پر عقل کو استعمال کرتے ہوئے اس کا مطالعہ کرتا ہے، اس کے لیے اس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ بقیہ جو صرف نام ماننے کی رٹ لگا کے بیٹھا ہو تو وہ تو یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ یہ دنیا ہے ہی نہیں، میں خلا کے اندر رہتا ہوں، یہ سورج ہے ہی نہیں ہے، یہ روشنی تو ویسے ہی ہوا سے پیدا ہو جاتی ہے، تو اب ایسے کہنے والے کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ اچھا، دوسری بات جو ہے کہ قرآن پاک میں فرمایا گیا ہدی للمتقین، قرآن ہدایت ہے ڈرنے والوں کے لیے، تقوی والوں کے لیے۔ تو کیا جو تقوی والے نہیں ہیں ان کے لیے قرآن پاک ہدایت نہیں ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اصل میں جب کوئی شے بیان کی جاتی ہے تو اس میں بعض اوقات کئی پہلوؤں کے اعتبار سے کلام ہوتا ہے، یعنی یہ نہیں ہوتا کہ جب ایک جملہ بولا جائے تو اب اس کے جتنے بھی پہلو نکلتے ہیں ساری وہاں پر مراد لے لیے جائیں۔ یہ ایسے ہے جیسے یہ کہا جائے کہ سورج کی روشنی ان کے لیے ہے جن کی آنکھیں سلامت ہیں، سورج نکل آیا بیناؤں کے لیے، نابیناؤں کے لیے نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نابینا آدمی اسے نفع نہیں اٹھا سکتا۔ تو جب کوئی شے بیان کی جاتی ہے اس سے جو نفع اٹھانے والے ہوتے ہیں بعض اوقات ان کو حسر کے ساتھ بیان کر دیا جاتا ہے کہ سورج نکلا بیناؤں کے لیے، بارش ہوئی باغوں کے لیے، بارش ہوئی پھولوں کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پھول کھلے، باغ پھلے، بارش کا فائدہ جو ہے وہ کھلیانوں کو ہوا، وہ فصلوں کو ہوا، وہ صحیح جگہ پہ رہنے والوں کو ہوا۔ اب ایک آدمی اگر رہتا ہی کوڑا کرکٹ کی جگہ پہ ہے، گندگی کی جگہ پہ رہتا ہے، بارش ہوتی ہے تو وہ یہ نہیں کہے گا کہ بارش میرے لیے ہوئی ہے، وہ کہے گا میرے تو نقصان میں ہوئی ہے، بارش تو ہوئی ہے ان لوگوں کے لیے جو صحیح جگہ پہ رہتے ہیں۔ تو قرآن پاک جو ہدایت ہے، یہ فرمایا گیا کہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ بنیادی طور پر تو قرآن پاک ہدایت ہے سب کے لیے، یعنی اس میں جو سیدھی راہ دکھائی گئی ہے، اس میں جو سیدھا راستہ بتایا گیا ہے، اس میں جو اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کی باتیں فرمائی گئی ہیں، تو وہ تو سب کے لیے ہیں۔ کفار بھی قرآن پاک پڑھیں تو ہدایت جو ہے وہ پا سکتے ہیں، دوسرے لوگ بھی پا سکتے ہیں، لیکن پریکٹیکلی جو لوگ باقاعدہ اس سے نفع اٹھانے والے ہیں وہ متقی ہیں، یعنی جو اس سے نفع اٹھا لیتے ہیں وہ متقی ہیں۔ تو گویا نفع اٹھا لینے کے اعتبار سے کہا گیا کہ قرآن ہدایت ہے متقیوں کے لیے، اب یہ خاص ہو گیا متقیوں کے لیے، ورنہ ایک محض گائیڈنس جو ہے، ایک رہنمائی کر دینا جو ہے، یہ سب کے لیے، اس کے اندر جو ہے وہ مسلمان اور کافر سب برابر ہیں کہ رہنمائی موجود ہے سب کے لیے۔ اب اس رہنمائی سے فائدہ چونکہ محض مسلمان اٹھاتا ہے، جو تقوی کی سب سے بنیادی چیز کے شرک سے بچنا اس سے پایا جاتا ہے، کفر سے بچنا اس سے پایا جاتا ہے، تو لہذا اس اعتبار سے کہا گیا کہ قرآن ہدایت ہے متقیوں کے۔
سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بڑے زبردست انداز سے آپ نے جو ہے نا اس حوالے سے رہنمائی فرمائی۔ اور یہ بھی دیکھا گیا کہ کفار بد اتوار نے، اللہ تبارک و تعالی نے انہیں قرآن مجید فرقان حمید میں چیلنج بھی دیا ایک کتاب بنانے کے حوالے سے، پھر حضرت کچھ وہ 10 سورتوں کے حوالے سے،
جی
پھر ایک سورت کے حوالے سے، مگر پھر بھی وہ کفار یہ بنا کر نہ لا سکے۔ اچھا حضور، اب اگر موضوع کی طرف آئیں، ہمارا موضوع متقی کون ہے، تو یہاں پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ تقوی کے متعلق، تو تقوی کا اصل معنی و مفہوم، اس کی فضیلت کو ہم کس طرح سمجھیں گے، کس طرح جانیں گے، کیا فرمائیں؟
دیکھیں، تقوی جو ہے وہ ہمارے دین کی بہت ہی بنیادی چیزوں میں سے ہے، بہت ہی بنیادی چیزوں میں سے ہے۔ تقوی کا جو لفظی معنی ہے وہ تو ہوتا ہے بچنا بچانا،
صحیح،
بچنا بچانا اس شے سے کہ جو جس سے آدمی کو خوف ہوتا ہے،
ٹھیک ہے،
نفس جس شے سے خوف کھاتا ہے،
صحیح،
اس سے اپنے آپ کو بچانا اور اس سے خود بچنا، لغوی اعتبار سے یعنی لغت کے اعتبار سے تقوی کا معنی یہ ہے۔ اب اصطلاح شرع کے اعتبار سے، یعنی شریعت کی اصطلاح میں یا شریعت کی زبان میں تقوی کسے کہا جاتا ہے؟ شریعت کی زبان میں تقوی یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو اس شے سے بچائے،
صحیح،
جو شے اسے آخرت میں عذاب کا مستحق بنا سکتی ہے۔
صحیح،
اگر کسی شے کا کرنا
اسے عذاب کا مستحق بناتا ہے تو اس کے کرنے سے اپنے آپ کو بچانا
صحیح.
اگر کسی شے کا نہ کرنا اسے آخرت میں عذاب کا مستحق بناتا ہے تو اس کے نہ کرنے سے بچنا
صحیح. صحیح.
جیسے گناہ ہے, بدکاری ہے, چوری ہے, شراب ہے, حقوق العباد تلف کرنا ہے, کسی کو تکلیف دینا ہے, پڑوسیوں کو تنگ کرنا ہے, ماں باپ کی خدمت نہ کرنا ہے, ان کو ایزا پہنچانا ہے, میاں بیوی کے حقوق آپس میں ادا نہ کرنا ہے.
صحیح.
یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جن کا کرنا آدمی کو عذاب جہنم کا مستحق بناتا ہے.
صحیح.
تو اب ان چیزوں سے بچنا.
ٹھیک.
تو اب جو آدمی بدکاری سے بچے گا, شراب سے بچے گا, چوری سے بچے گا, بد نگاہی سے بچے گا, فلم و ڈراموں سے بچے گا, دیگر برائیوں سے بچے گا, حسد سے, تکبر سے, بغض سے, کینے سے, تکلیف پہنچانے سے, غیبت کرنے سے, چغلی کھانے سے, برائیاں بیان کرنے سے, تو جو ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے گا گویا وہ تقویٰ حاصل کر رہا ہے, وہ تقویٰ کے کام سر انجام دے رہا ہے. اور جن چیزوں کا نہ کرنا اسے عذاب جہنم کا مستحق بنائے گا, نہ کرنا عذاب جہنم کا مستحق بنائے گا, ان چیزوں کے نہ کرنے سے بچنا.
صحیح.
ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا وہ جہنم کا مستحق ہوتا ہے, زکوٰۃ فرض ہے نہیں ادا کرتا, حج فرض ہے نہیں ادا کرتا, رمضان کے روزے نہیں رکھتا, یا اس کے ماں باپ کی خدمت دین صورتوں میں اس پر واجب ہے وہ نہیں کرتا, میاں بیوی کے حقوق ادا کرنے ہیں, اب میاں شوہر بیوی کے حقوق نہیں ادا کر رہا, بیوی شوہر کے حقوق نہیں ادا کر رہی, اب اس کے ادا نہ کرنے سے بچنا, یہ وہ چیزیں کہ جن کے نہ کرنے سے آدمی جہنم میں جائے گا, یہ جہنم کا مستحق بنتا ہے, تو ان سے اپنے آپ کو بچانا, یہ تقوی ہے. تو گویا تقوی کے اندر دونوں طرح کے پہلو پائے جاتے ہیں. تقوی کے اندر ان کاموں کا کرنا بھی ہے جن کا نہ کرنا جن کا کرنا ضروری ہے, اور ان کاموں کا نہ کرنا بھی ہے جن کا نہ کرنا ضروری ہے. گویا تقوی جو ہے وہ ہمارے دین کی اکثر و بیشتر چیزوں پر مشتمل ہے, اکثر بیشتر چیزوں کو شامل ہے نفس تقوی. یہ آگے پھر تقوی کے وہ مرتبے بھی ہیں کہ جیسے ایک شخص گناہ نہیں ہے لیکن پھر بھی آدمی بچے اس سے.
ٹھیک ہے.
ایک شخص گناہ نہیں ہے, مشتبہ شبہ کی چیز ہے, گناہ نہیں ہے وہاں پر, پھر بھی آدمی اس سے بچے. تو گویا تقوی کی دو صورتیں بن جائیں گی. ایک وہ صورت بن جائے گی کہ جس کے کرنے یا نہ کرنے سے آدمی جہنم کا مستحق بنتا ہے.
ٹھیک.
ایک وہ ہے کہ جس کے کرنے یا نہ کرنے سے وہ جہنم کے استحقاق والا معاملہ تو نہیں ہے.
صحیح.
لیکن جنت کے مرتبوں میں کمی والا معاملہ ہے. جیسے تلاوت قرآن کرنا روٹین کے اندر واجب نہیں.
صحیح.
عام حالات میں قرآن پاک پڑھنا واجب نہیں ہے. اب ایک آدمی قرآن پاک نہیں پڑھتا.
صحیح.
تو یہ نہیں ہے کہ نہ پڑھنے سے وہ جہنم کا مستحق ہو.
جی جی.
لیکن نہ پڑھنے سے وہ جو اس کے فضائل اور جو اس کی برکتیں اور جو اس کی وجہ سے جنت کے اندر اس کے مرتبوں کا بڑھنا تھا وہ جو ہے وہ کم ہو جائے گا.
صحیح.
لہذا اب اس شے سے بچنا شبہ کی چیز ہے. ایک آدمی ایک شے کے اندر آدمی کو شبہ ہے, آدمی اس سے اگر نہ بچے تو گناہگار نہیں ہوتا, یعنی ہر صورت میں نہیں, بعض صورت میں ہو بھی جاتا.
جی جی.
شبہ کے مراتب ہوتے ہیں.
صحیح.
اب آدمی گناہگار نہیں ہو رہا لیکن اگر بچتا ہے تو جنت میں مرتبہ اور بڑھ جائے گا اس کا. تو گویا یہ صورت جو ہے یہ پھر تقوی کی ایک دوسری ڈیفینیشن کے اندر آ جاتی ہے. لیکن جو تقوی شرعی اعتبار سے واجب ہے یا فرض کے درجے کے اندر ہے وہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو اس شے کے کرنے سے بچائے جس کا کرنا اسے جہنم کا مستحق بنائے گا, اور اس شے کے نہ کرنے سے بچائے جس کا نہ کرنا اسے جہنم تک پہنچا دے گا. یہ ہے, یعنی یہ تقوی کا مفہوم ہے جو تھوڑی سی ڈیٹیل کے ساتھ میں نے عرض کیا. اب تقوی کے جو فضائل ہیں, تقوی کے فضائل بے شمار, یعنی بزرگان دین نے تقوی پر پوری پوری کتابیں لکھی ہیں. آپ اگر مثال کے طور پہ منہاج العابدین مکتبۃ المدینہ کی پبلش کتاب ہے, یہ بڑی خوبصورت انداز کے اندر چھپی ہوئی ہے, تو منہاج العابدین میں اگر تقوی کا باب پڑھیں تو آدمی حیرت زدہ ہو جاتا ہے کہ تقوی کے اتنے فضائل, اتنے فضائل اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائے ہوئے. پھر امام غزالی رحمتہ اللہ علیہ نے آگے ان کا خلاصہ بھی بیان فرمایا. تو اب تقوی کے ان فضائل کو دیکھیں تو یوں سمجھ لیں کہ دنیا جہان کی ساری بھلائیاں جو ہیں وہ تقوی کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. قرآن پاک کی جیسے آیت مبارک ہے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ.
اللہ,
اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے. یا آیت مبارکہ ہے, ارشاد فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچی بات کہو.
کیا بات.
اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ یصلح لکم اعمالکم, اللہ تمہارے اعمال کو سنوار دے گا, انہیں درست کر دے گا, انہیں اچھا کر دے گا. ویغفر لکم ذنوبکم, اور تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. گویا تقوی کے دو فوائد, اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک کے اندر ارشاد فرما دی. اچھا اسی طرح قرآن پاک کی بڑی معروف آیت ہے, ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, بے شک تم میں سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ تقوی والا ہے. جس کے اندر تقوی جتنا زیادہ ہے وہ اللہ کے اتنا قریب ہے, جس کے اندر تقوی جتنا زیادہ ہے وہ خدا کا اتنا ہی زیادہ پسندیدہ ہے. اس لیے ایک حدیث مبارک کے اندر بھی یہ مفہوم اس طرح کا بیان فرمایا گیا, فرمایا کہ کسی عربی کو اجمی پر کوئی فضیلت نہیں, اور کسی اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں, کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں, اور کسی کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں ہے. فضیلت صرف تقوی کی وجہ سے, جو جتنا متقی ہے خواہ اس کا رنگ کیسا ہے, اس کی ذات کیسی ہے, اس کا بیک گراؤنڈ کیسا ہے, اس کی مالی حالت کیسی ہے, اگر تقوی کی دولت اس کو نصیب ہے تو وہ دنیا کے سب سے امیر ترین مالدار غیر متقی سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فضیلت والا ہے. اچھا اسی طرح پھر یہ تو آخرت کے فضائل ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے, دنیا کے اعتبار سے تقوی کا فائدہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا, فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, فرمایا کہ اور جو اللہ سے ڈرے تقوی اختیار کرے, يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا, اللہ تعالیٰ اسے مشکلات سے نکلنے کا راستہ بنا دے گا.
سبحان
اللہ,
سبحان
اللہ تعالیٰ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ بنا دے گا. اور اگلی بات ارشاد فرمائی, وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ,
سبحان اللہ,
اور اللہ اسے وہاں سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اس کا گمان تک نہیں ہوگا.
کیا بات, کیا بات,
کہ مجھے فلاں جگہ سے بھی رزق آ سکتا ہے, اللہ تعالیٰ اسے وہاں سے رزق عطا فرما دے گا. اسی لیے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک سوال ہوا اسی حوالے سے کہ حضور دست غیب کا کوئی عمل عطا فرما دیں. دست غیب کا مطلب ہوتا ہے کہ غیبی ہاتھ ہی آدمی کو پیسے دیتا رہے گا, آدمی سو کے اٹھا تو جناب اس کے تکیے کے نیچے سے اتنے سارے پیسے نکل آئے, آدمی نماز پڑھ کے فارغ ہوا جناب مصلح ہٹایا تو نیچے پیسے ہی پیسے, نیچے جناب سونا موجود ہے, چاندی موجود ہے, یا اس سے ملتے جلتے کہ آدمی کو جب جتنی ضرورت ہے جیب میں ہاتھ ڈالا تو جیب سے اتنے پیسے نکالا. مارکیٹ کے اندر کوئی چیز خریدنے کا, 10,000 کی چیز خریدی ہے, اب جیب خالی تھی, ہاتھ ڈالا تو 10,000 پہ نکلا. یہ دستِ غیب ہوتا ہے.
جی
تو اب اگر یہ ایسا کوئی عمل ہو تو لوگ تو مر جائیں گے اس کے پیچھے, کہ یا بھائی یہ ساری محنتیں کرنا, یہ کیا ایم اے پی ایچ ڈی اور کیا جناب انجینئر اور کیا سائنس اور ٹیکنالوجی, سمپل یہ ہے کہ یہ والا عمل آدمی حاصل کر لے اور موجے موجے.
کیا بات.
تو اعلیٰ در سے سوال ہوا کہ حضور یہ دستِ غیب اگر کوئی عمل ہو, کوئی وظیفہ ہو, تو فرمایا کہ اس زمانے کے اندر جو دستِ غیب ہے وہ تو یعنی میکسیمم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کے لیے اسباب ایسے پیدا فرما دے کہ اس کی ضرورت پوری ہو جائے.
سبحان.
پرانے زمانے میں یہ ہوتا بھی تھا.
جی جی.
یعنی بزرگان دین سے یہ ثابت بھی ہے دستِ غیب کا بالکل. معاملہ تو فرمایا کہ لوگ اس کے پیچھے بھاگتے ہیں جو یعنی جس کا کوئی وہ نہیں ہے, یعنی جس کا وقوع اس زمانے کے اندر نہیں ہوگا, یا لوگ کیمیا کے پیچھے بھاگتے ہیں.
ٹھیک ہے.
کیمیا یہ ہے کہ وہی مل ملا کے جناب مٹی پہ یا تانبے پہ یا کسی دھات کے اوپر پھونک ماری یا کوئی عمل کیا, سونے کی بن جائے. تو اچھی بلی 2 کلو کی جناب ایک ہانڈی ہو اور ہم اس پہ دم کریں اور کچھ عمل کریں تو 2 کلو سونا بن جائے. تو فرمایا کہ لوگ ان چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں اور اس دستِ غیب کے پیچھے نہیں جاتے جو اللہ نے قرآن کے اندر بیان فرمایا. اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا, اس کا قرآن سچا.
کیا بات.
اس نے بیان فرمایا کہ جو تقوی اختیار کرے گا اللہ اسے وہاں سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اس کا گمان تک نہیں ہوگا.
کیا بات.
تو لہذا جو سچا متقی ہے اللہ تعالیٰ اسے وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا. تو یہ تقوی کی وہ فضیلت ہے جو آدمی کو دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے. تو تقوی وہ دولت ہے جو دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کے لیے انسان کو فائدہ دینے والا ہے.
کیا بات. سبحان اللہ, بڑی زبردست بات آپ نے ارشاد فرمائی. اچھا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کا تذکرہ ہوا تو وہ اعلیٰ حضرت کا جو نکاح کا خطبہ ہے اس میں بھی تقوی ہی کی آیتیں یہ بار بار آتی ہیں. تو اس کی یہ خوشی کا موقع اور اللہ سے ڈرا رہے ہیں یہ آیتیں یہ کوٹ کرنا,
اصل میں خطبے کے مستحبات میں سے ہے کہ اس میں ایک تو قرآن پاک کی کوئی آیت ہو اور دوسرا اس میں مسلمانوں کو نصیحت ہو, یہ اس کے مستحبات میں سے ہے. تو اس لیے پھر خطبے کے اندر بطور خاص اس کا ذکر کیا گیا ہے.
اچھا اب عوامی ایک اس کی طرف آ جاتا ہوں میں کہ جو باتیں آپ نے ارشاد فرمائی, عوامی ایک ذہن یہ ہوتا ہے کہ بھائی یہ تقویٰ جو ہے نا یہ تو بڑے بڑے پیران عظام کا کام ہے, یہ بڑے بڑے جو ہے نا وہ علماء کا کام ہے. تھوڑا سا ذرا وسیع کر دینا تو اس میں مسجد کے امام کو بھی لینے دیں, چلو یہ بھی متقی ہونا چاہیے. باقی ہم کہاں تقویٰ اور کہاں جو ہے نا, یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ تقوی کا کوئی معاملہ ہی الگ ہے کہ آدمی بالکل یعنی کھانا پینا بھی بند کر دے. کیا ایسا کوئی معاملہ ہے تقوی کا؟ یا تقویٰ ایک عام آدمی نمازیں بھی پڑھے اور کام کاج بھی کر رہا ہو, دکان پر بھی ہے, لینا دینا بھی چل رہا ہے, فیملی بھی ہے, سوشل معاملات بھی چل رہے ہیں, کیا وہ بھی متقی پرہیزگار آسانی کے ساتھ بن سکتا ہے؟
دیکھیں یہ تو ہے کہ تقوی کچھ لوگوں کے لیے آسان ہوگا, کچھ کے لیے مشکل ہوگا.
ٹھیک
ہے, ایک آدمی مثال کے طور پہ ایک آدمی کسی دینی مدرسے کے اندر استاد ہے,
ٹھیک,
یا ایک شخص مسجد کے اندر امام ہے.
جی جی.
اب جو مسجد کا امام ہے وہ ہر وقت مسجد کے اندر ہے.
ٹھیک ہے,
ٹھیک, مسجد کے اندر نہ اسے بدنگاہی کا موقع, یعنی عام طور پہ اور مسجد کے اندر وہ بیٹھا ہوا وہ قرآن کی تلاوت کرے گا, جو نماز پڑھنے آئے ان سے ملاقات کرے گا, لوگ اس سے مسائل پوچھیں گے, وہ ان کو مسائل کا جواب دے گا.
صحیح.
فارغ وقت بھی وہ مسجد کے اندر گزارے گا, بہت تھوڑے وقت کے لیے وہ مسجد سے باہر جائے گا. چونکہ وہ امام مسجد ہے لہذا وہ اعلانیہ بہت سارے کام کرنے سے ویسے ہی بچے گا.
صحیح بات, صحیح,
کیونکہ لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں, لوگ کہیں گے یار امام صاحب بازار کے اندر کھڑے, یہ فلاں جگہ پر کھڑے.
جی.
تو مسجد کے امام کے لیے تقویٰ آسان ہے.
صحیح.
اچھا, لیکن اگر وہ نہ بننا چاہے متقی تو وہ بھی بہت آسان ہے. بہت سارے راستے, ہر جگہ گناہ کے موجود ہیں. خاص طور پہ ہمارے زمانے میں موبائل کے اندر تو بندہ خانہ کعبہ کے سامنے کھڑا ہوگا بھی اگر فاسق بننا چاہے تو اس کو مشکل نہیں ہوتی. اچھا, ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ وہ آدمی کے جو بازار میں کاروبار کرتا ہے, اچھا اس کے لیے متقی بننا تھوڑا سا مشکل ہوگا, کیونکہ بازار میں کاروبار کرتا ہے تو اب کاروبار کے اندر کسی کا جھوٹ بولنا پڑتا ہے, اگرچہ بچنا ممکن ہے.
جی جی.
بعض اوقات آدمی تھوڑی سی اونچ نیچ کرتا ہے اپنے سودے کے اندر, اگرچہ بچنا اس کے لیے ممکن ہوتا ہے.
صحیح.
یا یہ ہے کہ بازار میں عورتوں کا آنا جانا ہے. جی. وہاں پر جو ہے وہ ان کو دیکھنے کا موقع اس کو زیادہ میسر ہے.
جی جی.
لیکن وہ اسے بچ سکتا ہے. اچھا, کاروبار کر رہا ہے, ادھر جماعت کا وقت ہو گیا.
صحیح.
جماعت واجب ہے, اس نے نماز پڑھنی ہے, اس کے لیے تھوڑا سا مشکل ہے. امام نے تو پہلے مصلی پہ بیٹھے ہونا.
صحیح ہے.
تو مشکل ہے اس شخص کے لیے جو بہت زیادہ کسی خاص دینی ہی کام سے کے ساتھ وابستہ نہیں. لیکن یہ بات قطعی ہے, یہ بات یقینی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا, اللہ تعالی نے قرآن میں تقوی کا حکم دیا.
صحیح.
یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. ایک جگہ نہیں ہے, کئی جگہ پر, بہت ساری جگہ. اچھا, چونکہ یہ اللہ کا حکم ہے. اچھا, اب اللہ تعالیٰ دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تعالیٰ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. یعنی اللہ تعالیٰ کسی بندے کو اس کام کا حکم نہیں دیتا جو وہ کر ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے. اب تقوی کا حکم بھی ہے اور اللہ ایسا حکم نہیں دیتا جو بندہ کر ہی نہ سکتا, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تقوی کی چیزیں وہ ہیں جو بندہ کر سکتا ہے.
بالکل,
وہ کر سکتا ہے. اب فرق صرف یہ ہوگا کہ ایک آدمی کے لیے زیادہ آسان ہوگا, دوسرے کے لیے تھوڑا سا مشکل ہوگا, تیسرے کے لیے اس سے مشکل ہوگا, لیکن یہ کسی صورت نہیں ہو سکتا کہ ناممکن ہو.
بہت اچھا, بہت اچھا.
کیونکہ اللہ تعالیٰ ناممکن کا حکم نہیں دیتا. وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرما دیا, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ بندے کو اس کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں بناتا, پابند نہیں بناتا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تقوی کی جو ضروری چیزیں ہیں وہ ہر بندہ کر سکتا ہے. اچھا, دوسری چیزیں بھی کر سکتا ہے جو ضروری نہیں ہے لیکن تقوی میں شامل ہے, وہ بھی کر سکتا ہے, جو آگے انشاءاللہ ہم بیان کریں گے. لیکن اب دیکھیں, ہر بندہ تھوڑا سا, اگر ہم نے جو تقوی کی تعریف بیان کی ہے اس تعریف کو سامنے رکھے اور پھر کسی بھی شخص کی زندگی پر اسے اپلائی کریں کہ کیا وہ یہ کام نہیں کر سکتا. جیسے فرائض و واجبات کی چیزیں, ٹھیک ہے, نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, زکوٰۃ ہے, ماں باپ کی خدمت ہے, بیوی بچوں کے حقوق ادا کرنا ہے, لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا ہے, کسی کا حق نہیں مارنا, کسی سے حسد نہیں کرنا, کسی پر ظلم نہیں کرنا, کسی سے جھوٹ نہیں بولنا, غیبت نہیں کرنی, چغلی نہیں کرنی. اب یہ جتنی لسٹ ہے, یعنی جو یعنی کرنے کی چیزیں ہیں اور جو نہ کرنے کی چیزیں, ان کی آپ لسٹ رکھ لیں, ان میں آپ بتائیں کہ وہ کون سی چیز ہے کہ جس جو یہ کسی بھی صورت اس میں یہ تقوی کا تقوی کی صورت نہیں اختیار کر سکتا. کیا یہ ناممکن ہے کہ آدمی جھوٹ, یعنی آدمی جھوٹ نہ بولے, یعنی جھوٹ, یعنی نماز, اگر ایک کاروباری آدمی بھی ہے, خواہ اس کا اربوں روپے کا بزنس ہے, کیا وہ پانچ وقت کی نماز نہیں پڑھ سکتا؟ پڑھ سکتا ہے. اچھا, نماز پڑھے گا تو یہ نماز والا معاملہ تو سائڈ میں ہو گیا. یہی حال روزے کا ہے, یہی زکوٰۃ کا ہے, یہی حج کا ہے. ایک آدمی کے پاس ایک ارب روپیہ اضافی ہے, ایک ارب روپیہ اضافی ہے جس پر زکات بنتی ہے. زکات کتنی بنی؟ 2.5 کروڑ روپیہ. کیا 2.5 کروڑ دینے سے مر جائے گا؟ تب بھی اس کے بعد اس کے پاس جو ہے وہ 97.5 کروڑ روپیہ پھر بھی موجود ہے اس کے پاس. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ زکات ایسی چیز نہیں ہے کہ جو آدمی دے ہی نہیں سکتا.
صحیح.
اچھا اسی طرح دوسری چیزیں کیا آدمی اگر جھوٹ نہ بولے تو کیا ہوگا؟ پھانسی چڑھ جائے گا.
صحیح.
اچھا اسی طرح ظلم کرنا کیا ضروری ہے؟ کہ آدمی ظلم نہیں کرے گا تو اس کی زندگی نہیں گزرے گی.
صحیح.
آدمی وعدے نہیں توڑے گا تو اس کی زندگی نہیں گزرے گی. آدمی اگر حسد نہیں کرے گا تو اس کو مزہ ہی نہیں آئے گا. ٹھیک ہے. یعنی حسد سے بچنا، تکبر سے بچنا، ظلم سے بچنا، دوسروں کی حق تلفی سے بچنا، دوسروں کا حق مارنے سے بچنا، چوری سے بچنا، ان چیزوں سے بچنا. اچھا غیبت سے بچنا کیا ناممکنات میں سے؟ کیا آدمی غیبت سے بچ ہی نہیں سکتا؟ آدمی ذہن بنا لے، سوچ کے بیٹھ جائے کہ نہ مجھے غیبت کرنی ہے نہ سننی ہے. اگر کوئی کرے گا تو میں اسے بڑی عاجزی کے ساتھ عرض کر دوں گا کہ یار اب کسی کی برائی نہ بیان کریں، اب چھوڑیں ان باتوں کو، اچھی باتیں کرتے ہیں، اور اپنی زبان سے میں کسی کی برائی بیان نہیں کروں گا. تھوڑا سا سوچ بنا کے اگر آدمی کرنا چاہے تو بڑی آسانی سے کر سکتا ہے. تو بات یہ ہے کہ تقوی کی ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو انسان کے بس میں نہیں ہے اور اللہ نے اس کو حکم دے دیا. لہٰذا یہ کہنا کہ جناب تقوی تو پیروں کا کام ہے، ٹھیک ہے، یا علماء کا کام ہے، یا آئمہ مساجد کا، یا بہت زیادہ مذہبی لوگوں کا کام ہے، یہ ٹوٹل غلط ہے. بلکہ جن کے لیے گناہ سے بچنا جتنا مشکل ہے اور اس کے باوجود وہ اس سے بچیں گے، ان کو ثواب زیادہ ملے گا.
یہ میں سوال کرنے والا
تھا نا، یہ ایک بالکل دوسرا اصول موجود ہے کہ ایک آدمی کے لیے، اسی لیے فرمایا نا کہ بازار کے اندر اللہ کی یاد کرنے والا،
کیا بات،
بازار میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرنے والا اس سے افضل ہے جو اپنے گھر کے اندر بیٹھ کے کر رہا ہے. کیونکہ گھر میں اس کے لیے ذکر اللہ سے ماننے کوئی موجود نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، لیکن بازار کے اندر بیسیوں چیزیں موجود ہیں جو اس کو گناہ کی طرف لے جا سکتے ہیں، ذکر اللہ سے غافل کر سکتی ہیں. تو جو آدمی بازار میں بیٹھ کے اللہ کو یاد کرتا ہے، وہاں نماز کا خیال رکھتا ہے، اس کی فضیلت زیادہ ہے. اس لیے قرآن پاک کے اندر اللہ تعالی نے بطور خاص ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا کہ تجارت اور خرید و فروخت
اللہ
کے اندر مشغول ہو کر جو اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتا. فرمایا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، ایسے مرد، ایسے لوگ کہ جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی. تو گویا اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ لوگ جو بازار میں بیٹھ کے بھی نماز قضا نہیں کرتے، جو بازار میں بیٹھ کر بھی جماعت نہیں چھوڑتے، جو کاروبار کرتے ہوئے بھی جھوٹ سے بچتے ہیں. اگر آپ نے گھر پہ ہی بیٹھے رہنا تو جھوٹ کا موقع ہی بڑی مشکل سے آئے گا. کاروبار کر رہے تو کہیں وعدہ خلافی ہوگی، کہیں جھوٹ بولنا ہوگا، کہیں جناب کسی کو کسی کے پیسے ڈیلے کرنا ہوگا. وہاں بیٹھ کے آپ ان سے بچیں گے تو وہ تقوی کے اندر زیادہ داخل ہے، اور اس تقوی والے کو تقوی کا ثواب زیادہ ملے گا.
تو آ جاؤ تاجروں، ہمت کرو اور نیت کرو کہ انشاءاللہ عزوجل بازار میں بیٹھ کر بھی تقوی اختیار کریں گے. آپ کی اس کے اندر یعنی معاونت کے لیے الحمدللہ دعوت اسلامی وہاں بھی موجود ہے. وہ کس طرح؟ کہ دعوت اسلامی کے 97 شعبہ جات کے اندر سے ایک مجلس تاجران کا شعبہ ہے. اگر آپ اس شعبے کے ساتھ وابستہ ہو جائیں تو الحمدللہ شاپنگ پلازاز کے اندر جو مساجد ہوتی ہیں، اس طریقے سے دیگر جو بزنس ایریاز ہیں، آفیسز ہیں، اس میں کسی بھی ایک وقت مقررہ پر درس کا سلسلہ ہے جہاں پر آپ نماز کے مسائل سیکھیں گے، وہاں سنتیں بھی سیکھیں گے، اس کے ساتھ ساتھ تقوی کی باتیں، خوف خدا کی باتیں، امیر علیہ سنت کے کتب و رسائل سے درس، نیکی کی دعوت ہے، تو فیضان رمضان، رمضان آیا تو ہے، تو شعبان آیا تو اس کا رسالہ، تو ربیع النور شریف آیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات کا تذکرہ، یہ سارا کا سارا آپ سنیں گے. الحمدللہ ایسے اسلامی بھائیوں کے لیے جو مارکیٹس میں کام کرتے ہیں، آفیسز میں کام کرتے ہیں، وہاں ان کی قریبی مسجد میں جہاں دعوت اسلامی کا مدنی کام ہوتا ہے، وہاں پر ظہر کی نماز کے بعد 12-15 منٹ مدرسے کا بھی سلسلہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر وہ ترکیب کریں، اپنا قرآن پاک بھی اسی جو ان کو گیپ ملا ہے اس کے اندر درست بھی کر لیں. اسی طریقے سے ہفتے میں ایک بار کہیں پر ماہانہ ایک مرتبہ اجتماع کا بھی سلسلہ ہوتا ہے تاکہ کچھ وقت زیادہ دے کر کسی ایک موضوع پر اچھے انداز کے ساتھ وہ بیان وغیرہ سن لیں، اللہ کا ذکر بھی کر لیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کر لیں، اور مدنی انعامات بھی بھرے، مدنی قافلوں کے مسافر بھی بنے. یہ سارے کے سارے کام الحمدللہ عزوجل پورے پاکستان میں بلکہ اب تو بیرون ملک مجلس تاجران کے تحت یہ سلسلہ ہو رہا ہے. آپ بھی ہمت کیجئے، آپ بھی کوشش کیجئے. اگر آپ کے پلازا میں یوں سمجھے کہ آپ مدنی کام کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ یا میری آفس میں یہ سلسلہ شروع ہو تو آپ ہمت کیجئے، اور آپ ہمارے ذریعے سے چاہتے ہیں تو مرحبا، ہم آپ کے منتظر ہیں۔ ہمارے کالز پر اگر آپ کال کر کے بتا دیں گے کہ مجلس تاجران تک یہ نمبر فارورڈ کر دیں، تو انشاءاللہ عزوجل ہماری مجلس تاجران آپ سے رابطہ کر کے آپ کی بھی جگہوں پر ہم درس کا سلسلہ شروع کریں گے، تاکہ یہ تقویٰ، اللہ سے ڈرنا، یہ ہماری مارکیٹس میں بھی ہو، ہمارے دیگر اداروں میں بھی ہو، ہماری پروفیشنل جگہوں پر بھی ہو۔ اللہ کرے کہ ہم ان چیزوں کو حاصل کر لیں۔ حضرت صحابہ کرام علی رضوان بھی تو یوں سمجھے کہ کاروبار کرتے تھے، اور میں نے آپ کا ایک سلسلہ ابھی میں سلسلے سے پہلے نیٹ پر دیکھ کر آیا، ایک ہمارے چینل کی اسلامی بھائی نے مجھے میل کی، اس میں مفتی صاحب کا سلسلہ تھا 1435 سن ہجری فرسٹ محرم، دسواں سلسلہ تھا فیضان اسلام کا، جو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ پر ہوا تھا۔ اب میرے پاس وقت کم تھا تو میں اس کو کچھ کچھ جگہوں سے سن رہا تھا۔ کمال ہے کہ جب میں نے ایک جگہ پر کلک کیا نا تو وہاں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے تقوی کا ذکر آ گیا کہ اس معاملے میں بھی تقوی، یعنی اتنے بڑے یوں سمجھے کہ خلیفہ ہے تو تقوی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں تو تقوی ہے، گھر ایک ظاہری بات ہے ایک یوں سمجھے کہ گھر والے فرد تھے تو بھی تقوی ہے۔ تو حضور یہ بھی ارشاد فرمائے کہ ان کا کچھ تذکرہ خیر بھی ہو جاتا کہ برکت مل جائے، اور اس کے تحت کہ اصحابی کا نجوم کہ صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، جس کی پیروی کرو گے فلاح و کامیابی پاؤ گے، کہ متقی کون ہے، اور ایک آدمی درجہ بدرجہ تقوی حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے کون سے مدارج و مراتب یہ طے کرنا ہوں گے، کون سے کیا کام کرنا ہوگا کہ جس کی وجہ سے آدمی ایک عام آدمی وہ متقی بن جائے۔
اس میں یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جو مبارک ذاتیں ہیں وہ تو تقوی کے روشن ستارے ہیں۔ ہر صحابی کے اندر، یعنی جو بھی جس صحابی کا تذکرہ بھی آپ کو ملے گا
جی
تو اس کے ساتھ آپ کو بڑے خوبصورت یادیں، بڑی خوبصورت باتیں ملیں گی، اور صاف مختلف لوگوں کے مختلف ہوں گے، لیکن تقوی بہرحال بہت زیادہ مشترک ہے صحابہ کرام کے درمیان۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو تذکرہ ہے، جیسے یکم محرم الحرام
جی
آپ کا یوم شہادت بھی ہے
جی،
اور وہی کہ آپ نے جو فرمایا کہ پچھلے سال ہم نے اس پر سلسلہ بھی کیا تھا اسد بھائی کے ساتھ، تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا جو تقویٰ ہے یہ بہت ہی اعلیٰ درجے کا ہے، بہت ہی اعلیٰ درجے کا ہے۔ اچھا، اب اس میں تقویٰ کی میں ایک صورت عرض کرتا ہوں، وہ کیا ہے؟ تقویٰ کا ایک شعبہ ہے اپنا محاسبہ کرنا، ایک شعبہ اپنا محاسبہ کرنا، کہ آدمی اپنے آپ کو دیکھتا رہے کہ وہ کرتا کیا ہے، صبح سے شام تک، شام سے صبح تک اس کے اعمال کیا ہیں، ان اعمال کے اندر کوئی گناہ تو نہیں، ان اعمال کے اندر کوئی اعلیٰ درجے کی نیکی کا ترک تو نہیں،
اللہ
آدمی ان چیزوں کا محاسبہ کرے۔ اور یہ قرآن پاک کے اندر اس کا حکم بھی ہے، وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ، ہر جان یہ دیکھے اس نے کل کے لیے کیا بھیجا، آنے والے کل یعنی آخرت کے لیے اس نے کیا بھیجا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا محاسبہ نفس یعنی اپنی ذات کا محاسبہ کرنا، اپنی جانچ پرک کرنا کہ مجھ سے کیا اعمال سرزد ہو رہے ہیں، میں کیا کر رہا ہوں۔ اس کے بڑے واقعات مشہور ہیں، جیسے ایک واقعہ ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو کسی شخص نے سنا، یعنی کہ دیوار کے دوسری طرف سیدنا عمر فاروق تھے اور اس طرف دوسرا شخص تھا، اس نے سنا کہ آپ اپنے پاؤں پر درے مار رہے ہیں،
اللہ
اور درے مارتے ہوئے اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ اے عمر اللہ سے ڈر، اے عمر اللہ سے ڈر، اے عمر اللہ سے ڈر۔ تو اس طرح کے بہت سارے جملے، بہت ساری چیزیں آپ کے ساتھ منسوب ہیں، آپ سے متعلق جو ہے وہ مروی ہیں، کہ آپ اپنا محاسبہ کر رہے اور ہیں کیا امیر المومنین، مسلمانوں کے بادشاہ ہیں، اور اس حالت کے اندر آپ کے تقوی کا یہ عالم ہے۔ اچھا، اسی طرح جو تقوی کا بہت بڑا تعلق جو ہے وہ کھانے پینے کی اشیاء سے ہوتا ہے، کہ آدمی جو ہے وہ حرام سے اور شبے کی چیز سے بچے، اور اس سے آگے کی وہ چیز ہوتی ہے، یعنی حرام سے بچنا یہ تو تقوی کا ضروری درجہ ہے، شبے سے بچنا یہ درمیانہ درجہ ہے، اور اپنی خواہش کے برخلاف چلنا، یعنی خواہش ہے کہ فلان لذیذ چیز آدمی کھائے اور اسے اویلیبل ہے لیکن اس سے بھی آدمی بچے، یہ تقوی میں اس سے بھی آگے نکل جاتا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب امیر المومنین تھے تو اس زمانے میں ایک مرتبہ قحط پڑا، قحط پڑا تو مسلمانوں میں بہت زیادہ تنگی تھی کھانے کی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو امیر المومنین تھے، بادشاہ تھے، یعنی بادشاہ ہماری اصطلاح کے اعتبار سے، ورنہ تو یعنی بادشاہ نہیں، امیر المومنین تھے، تو آپ کو تو ہر چیز میسر آ سکتی، دنیا بھر میں فتوحات ہو رہی تھی، آپ کے گھر کے اندر تو جناب زمین سے لے کر چھت تک غلہ اور نہ جانے کیا کیا ہوتا تھا، کوئی بعید نہیں تھا، لیکن آپ کا معاملہ یہ تھا کہ جتنے عرصے وہ قحط کا زمانہ چلتا رہا لوگ پہلے کھاتے تھے یا بعد میں کھاتے تھے، اور اتنے عرصے کے دوران آپ نے گھی کھانا بند کر دیا، سالن پکے گا تو وہ آئل کے بغیر گھی کے بغیر ہوگا، بالکل سادہ ترین حالت کے اندر جو کھانا ہوگا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے وہ استعمال کیا کرتے تھے۔ تو اس طرح کے تقوی کے آپ کی ذات مبارکہ جو ہے وہ اور تقوی یوں جڑے ہوئے ہیں، یعنی خوف خدا اور سیدنا عمر فاروق، یعنی تقوی ہی کی صورت ہے خوف خدا کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے روئے، اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ یہ تھا کہ ایک مرتبہ آپ قرآن پاک کی آیت مبارکہ کی تلاوت کر رہے تھے نماز کے اندر، تو تلاوت کرتے ہوئے خوف خدا کا ایسا غلبہ ہوا کہ آپ بے ہوش ہو کے گرے، اور اس کے بعد تقریباً ایک مہینے تک آپ گھر کے اندر بیمار پڑے رہے۔ اسی طرح آپ اتنا رویا کرتے تھے خوف خدا سے، اتنا رویا کرتے تھے کہ آپ کے دونوں مبارک رخساروں کے اوپر دو لائنیں بن گئی تھی، آنسوؤں کے مسلسل جو ہے وہ بہنے کی وجہ سے رخساروں کے اوپر دو لائنیں بنی ہوئی تھی۔ یہ آپ کا خوف خدا تھا، یہ آپ کا تقویٰ تھا۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ تو یعنی متقین کے سرداروں کے اندر ان کا شمار ہوتا ہے۔ اچھا، اب یہ معاملہ کہ تقوی کے مدارج اور مراتب کیا ہے، اور اس کو جو ہے وہ یعنی اس کو اگر کوئی آدمی بننا چاہے تو وہ کیسے حاصل کر سکتا ہے؟
جی
دیکھیے، تقوی کے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سات مرتبے بیان فرمائے، سات درجے یہ ہیں، ان میں سب سے پہلا درجہ ہے جو ہر مسلمان کو حاصل ہے، وہ کیا ہے کہ آدمی کفر و شرک سے بچے۔
صحیح،
جو کفر و شرک سے بچ گیا، کیونکہ تقوی کیا تھا؟ آدمی کو آخرت میں جو شاید نقصان پہنچا ہے،
جی
ٹھیک ہے نا، خواہ اس کو جہنم میں لے جانے کے اعتبار سے،
صحیح،
یا اس کے جنت میں مرتبے کم کرنے کے اعتبار سے، جو شاید آدمی کو نقصان پہنچائے۔ اچھا، کفر و شرک سے جو بچتا ہے وہ دائمی جہنم کے داخلے سے بچ جاتا ہے۔
ٹھیک،
جو کفر و شرک سے بچ گیا مسلمان ہے، اب وہ خواہ کتنا ہی بد سے بدترین ہے،
بالکل،
لیکن ہے مسلمان۔
صحیح،
تو ایمان جو ہے یہ اتنی بڑی نیکی ہے جو اسے جہنم میں ہمیشہ کے داخلے سے محفوظ کر دے گی۔ لہذا کفر و شرک جو ہے یہ تقوی کا پہلا درجہ۔ اب اگر کسی کا عقیدہ جو ہے وہ کفر ہے، جیسے یعنی مثال کے طور پہ قادیانی، ٹھیک ہے، یا غیر مسلم کوئی عیسائی ہی ہے، اب دیگر جن چیزوں کو یعنی تقوی کہا جاتا ہے ان میں وہ بہت آگے ہے، جناب خدمت خلق کے اندر اور جناب دیگر جو ہے وہ دو سوشل کاموں کے اندر، یا جو ہے اور ورد و اضاف کے اندر، یا وہ جنگلوں میں نکلا ہوا راہب ہے، اگر ایمان نہیں تو سب باطل ہے، ایمان نہیں تو سب اعمال مردود ہیں، یہ ہمارے بنیادی ترین عقیدوں میں سے ہے، یعنی اس کا جو انکار کرے وہ مسلمان نہیں ہے۔ میں نے ابھی چند دن پہلے کچھ اس طرح کی کتابیں پڑھی ہیں کہ جس میں یعنی یہاں تک بیان کیا گیا کہ اس زمانے کے اندر بھی جو غیر مسلم ہیں اگر ان کے اعمال اچھے ہیں تو وہ جنت میں جائیں گے، حالانکہ یہ عقیدہ اصل الاصول اسلام کے خلاف ہے، اصل الاصول اسلام کے خلاف ہے۔ قرآن پاک کے اندر واضح طور پہ فرما دیا گیا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام، اور جو حالت کفر میں مرے گا فرمایا ہمیشہ جہنم میں جائے گا، یہ قرآن پاک میں ایک جگہ نہیں بیسیوں جگہ پر فرمایا گیا۔ لہذا اس عقیدے میں ایک ذرہ برابر بھی کوئی تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا، اور اس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آدمی کفر و شرک سے بچے، دوسری بات یہ ہے کہ آدمی گمراہ کن عقیدوں سے بچے۔ گمراہ کن عقیدے جیسے زمانہ صحابہ سے ہی ایسے فرقے چلتے آ رہے جن کے عقیدے غلط تھے، مثال کے طور پہ تقدیر کے منکر جن کو قدری کہا جاتا تھا، یہ فرقہ زمانہ صحابہ کے اندر ہی ظاہر ہو گیا۔ اچھا، اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دشمن، یہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں پیدا ہو چکے تھے، جن کو خارجی کہا جاتا تھا، اور یہ معاذ اللہ حضرت علی پر کفر کا فتویٰ لگاتے تھے۔ اچھا، اسی طرح پھر اس کے متصل زمانے کے اندر معتزلہ کا فرقہ پیدا ہوا۔ معتزلہ وہ فرقہ تھا جو صفات الہی کے بارے میں وہ عقیدہ نہیں رکھتا تھا جو عام مسلمانوں کا تھا، عذاب قبر کا منکر تھا۔ تو اب یہ نہیں تھے کہ یہ خارج اسلام تھے، یہ اسلام کی اصل تعریف میں بہرحال داخل تھے، کیونکہ ضروریات دین کا انکار نہیں کرتے تھے، لیکن یہ گمراہ فرقے تھے۔ اب وہ گمراہ فرقے تب سے لے کر اب تک اور اب سے لے کر قیامت تک جو بھی یعنی تھے، ہیں یا ہوں گے، وہ سارے کے سارے اس کیٹیگری میں آئیں گے۔ تو اب جو اس بد عقیدگی سے بچتا ہے، جو اس بد عقیدگی سے بچتا ہے وہ تقوی کے دوسرے درجے کو حاصل کر لیتا ہے۔ جیسے الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، یعنی ہم صحیح العقیدہ ہیں، ہم جو ہے وہ صحابہ کرام کے ماننے والے، اہل بیت کے ماننے والے، ہم ان کو اولیاء کرام کے ماننے والے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو فخر سمجھنے والے، آپ کی دل و جان سے تعظیم کرنے والے، اولیاء کرام کو ماننے والے، تو یہ جو کیٹیگری ہے یہ وہ ہے کہ جو دوسرے درجے کے جو ہے وہ تقوی کو حاصل کرنے والے. تیسرے نمبر پہ وہ آ جاتا ہے جو ہمارے پھر عرف کے اندر تقوی شروع ہو جاتا ہے, وہ ہے تیسرے نمبر پہ گناہ کبیرہ سے بچنا. بدکاری ہے, چوری ہے, ڈکیتی ہے, رشوت ہے, سود ہے, ماں باپ کی نافرمانی ہے, پڑوسیوں کو تکلیف دینا ہے, مسلمان کو ایذا پہنچانا ہے, دوسروں کا مال غصب کرنا ہے, یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو کبیرہ گناہوں کے اندر آتی. اب جو ان سے بچتا ہے, حسد ہے کبیرہ گناہ ہے, تکبر ہے کبیرہ گناہ ہے, غیبت ہے کبیرہ گناہ ہے, بہتان لگانا کسی مسلمان کے اوپر کبیرہ گناہ ہے, مسلمانوں میں آپس میں لڑائی کروا دینا کبیرہ گناہ ہے. اب جو ان میں مبتلا ہے وہ فاسق ہے, اور جو ان سے بچتا ہے وہ تیسرے درجے کے تقوی کو حاصل کرنے والا ہے. چوتھے نمبر پہ آ جاتا ہے گناہ صغیرہ. گناہ صغیرہ سے جو بچتا ہے وہ چوتھے نمبر کے درجے تو چوتھے درجے کے تقوی کو حاصل کر لیتا ہے. اچھا گناہ صغیرہ کیا ہے؟ گناہ صغیرہ بہت سارے ہیں لیکن ان کو میں نے ان کو کبھی بیان نہیں کیا کہ فلاں گناہ صغیرہ ہے. وجہ یہ ہے کہ لوگ اس وجہ سے کود پڑے گے, یہ تو چھوٹا سا ہی گناہ ہے نا, کر لیتے ہیں.
جی جی.
اب جب یہ سمجھ کے کیا جاتا ہے نا کہ چھوٹا سا تو ہے کر لو پھر وہ اس کو کبیرہ بنا دیتا ہے. تو لہذا جو کبیرہ جو صغیرہ گناہ ہے اس سے بچنا یہ تقوی کا چوتھا درجہ ہے. پانچواں درجہ ہے کہ آدمی شبہ کی چیزوں سے بچے. ایک شے کے گناہ ہونے نہ ہونے کے بارے میں شبہ ہے. ایک آدمی کو شک ہے یار یہ چیز پتہ نہیں میری ہے یا نہیں ہے.
جی جی.
تو اب آدمی اس کے اب اگر ہے تو رکھ لے, نہیں ہے تو نہ رکھے. تو اب یہ شبہ پیدا ہو گیا. آدمی اپنے آپ کو اس سے بچا ہے.
کیا بات.
یہ شبہ کی چیز سے بچنا جو ہے یہ تقوی کا پانچواں مرتبہ ہے. چھٹا مرتبہ آتا ہے کہ آدمی اصلا کسی اس شے کے جائز ہونے میں شبہ نہیں ہے.
صحیح.
لیکن آدمی کہتا ہے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے اپنے نفس کی خواہشات کے خلاف چلتا ہوں.
کیا بات.
تاکہ مجھے اس کا ثواب آخرت کے اندر ملے. آئس کریم ہے.
جی جی.
بہت مزیدار ہے.
بالکل.
آدمی اس لیے نہیں کھاتا کہ آئس کریم کھانے سے میرا نفس خوش ہوگا.
جی.
اور نفس پہ جتنا دباؤ ڈالا جائے گا اس سے اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوگا. لہذا میں اللہ کی رضا کے لیے یہ لذیذ شے چھوڑ دیتا ہوں. یہ نفس کی مخالفت کا, نفس کہہ رہا ہے کہ چلو یار تھوڑا سا سیر سپاٹا کر دیں, مزہ آئے گا, تھوڑا سا گھومے پھریں گے, انجوائے کریں گے, ہوٹلنگ ہوگی, تھوڑی سی جناب ذرا کسی فارم ہاؤس پہ چلتے ہیں. اب وہاں اچھی نیت کوئی نہیں, یعنی جسٹ ٹو انٹرٹین ہز اون سیلف.
صحیح.
اپنے نفس کی لذت کے لیے اگر وہ جاتا ہے وہاں پر, اب اس سے اگر وہ بچتا ہے تو یہ بچنا جو ہے یہ تقوی کا چھٹا درجہ ہوگا.
کیا بات.
ٹھیک ہے. اچھا اب پھر یہ وہ درجہ ہو جاتا ہے کہ جو پھر درجہ بدرجہ بزرگوں کا ہوتا ہے. یعنی یہ واجب کے اندر نہیں آتا کہ اگر کوئی کرتا ہے, یعنی کوئی اگر کوئی یعنی اچھا کھانا کھاتا ہے, لذیذ کھانا کھاتا ہے, اچھا لباس پہنتا ہے, تو اس کے اوپر غیر متقی ہونے کا فتویٰ نہیں دیا جا سکتا یار یہ کیسا آدمی ہے, یار یہ تقوی نام کا نام و نشان نہیں, ایسا نہیں ہے. تو اب اگر ایک آدمی بروسٹ نہیں کھاتا اللہ کی رضا کے لیے, ایک ہے نا وہی پرہیز کے لیے کہ یار اس میں آئل ہوتا ہے نقصان پہنچائے گا, تو یہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہے, یہ اپنے یعنی تحفظ صحت کے لیے ہے, یہ تو لہذا اس پہ ثواب نہیں ہے. اللہ کی رضا کے لیے چھوڑتا ہے تو تقوی کا مرتبہ اس کو مل گیا. لیکن اگر وہ کھا لیتا ہے تو وہ غیر متقین کی فہرست میں نہیں جا پڑا. یعنی بیسیکلی یہاں میں اس لیے اتنا مینشن کر رہا ہوں کہ کچھ چیزوں کے اوپر بلا وجہ اس قدر جو ہے وہ یعنی جو بچنے والے ہیں وہ دوسروں کو اس قدر اس کو یعنی ہائی لائٹ کر دیتے کہ گویا وہ کھانا گناہ ہو گیا.
صحیح فرمایا.
اعتدال جو ہے اعتدال وہ بڑا ضروری ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے لذات کو چھوڑنا بڑا اعلیٰ درجے کا عمل ہے.
صحیح فرمایا.
لیکن اگر کوئی دوسرا کر رہا ہے متعین, ایک اجتماعی طور پہ سمجھانا.
جی جی.
اجتماعی طور پہ سمجھانا جیسے ہمارے یہاں یعنی مدنی چینل کے اوپر بھی سمجھایا جاتا ہے, وہ ایک تقوی کا درس ہے.
ٹھیک ہے.
وہ ایک تقوی کا درس ہے وہ ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ کھا رہے ہیں.
جی جی.
اور میں آپ کو کہہ رہا ہوں ارے یوسف سہیل بھائی کیا ہو گیا, اچھے بھلے متقی آدمی تھے آپ ہیں, اب روسٹ کھا رہے ہیں بروسٹ کھا رہے ہیں.
صحیح.
یہ جو ہے یہ خلاف ہے اس کے, کیونکہ صحیح. اس میں ہو سکتا ہے آپ کو ایذا پہنچے.
جی جی.
میرے کہنے سے آپ شرمندہ ہو جائیں, آپ کو تکلیف پہنچے, یہ حرام کے اندر چلا جائے گا.
ٹھیک.
تو اعلیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا, ایک وہ تھی وہ پڑیا ہوتی تھی اپنی شکر کی پڑیا ہوتی تھی, وہ کسی کام میں استعمال ہوتی تھی.
جی جی.
اعلیٰ نے فرمایا کہ الحمدللہ فقیر نے نہ کبھی استعمال, اس میں شبہ تھا, اس میں شبہ یہ تھا کہ اس میں کوئی ناجائز ہڈیوں کا بھی کوئی مکسچر وغیرہ ہوتا ہے یا اس کو استعمال کیا جاتا ہے. تو اعلیٰ نے فرمایا کہ فقیر نے الحمدللہ نہ آج تک اس کی شکل دیکھی, نہ کبھی استعمال کی, نہ آئندہ کبھی استعمال کرنے کا ارادہ ہے.
اللہ.
لیکن جو استعمال کرتے ہیں فقیر کبھی اپنے دل میں ان پہ بڑائی نہیں پاتا. کہ وہ چھوٹے ہیں میں بڑا ہوں, میں بڑا متقی ہوں, جناب میں کہاں اس طرح کی شبہ والی چیزیں استعمال کرتا, یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. اسی لیے اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے وہیں پر اور امام غزالی رحمتہ اللہ علیہ نے بھی بیان فرمایا, اعلیٰ نے بھی امام غزالی کے حوالے سے بیان فرمایا کہ تقوی کے جو یہ درجے ہوتے ہیں یہ اپنی ذات کی حد تک ہوتے ہیں, دوسروں کو ترغیب ہو سکتی لیکن ایسی صورت اختیار نہیں کی جا سکتی جو دوسرے کی ایزا کا باعث بنے. میں آپ کے گھر پہ گیا, آپ نے جناب میرے سامنے لا کے کھانا رکھ دیا, میں پوچھتا ہوں حضور حلال تو ہے نا,
اللہ
ترکیب تو حلال کی ہے نا. اب آپ لازمی بات ہے اگر دو بندے اور آپ, یعنی میں نہیں پوچھ لیا تو آپ کو تکلیف ہوگی, اور دو بندے بیٹھے ہوئے تو ان کو ساتھ شبہ بھی پیدا ہو جائے گا کہ پتہ نہیں یار یہ حرام ہی کھاتا ہے, اس لیے مفتی صاحب بڑی تحقیق فرما رہا. یہ تحقیق کرنا حرام, یہ تحقیق کرنا حرام ہے کہ جب مسلمان جس پر یعنی ایسی کوئی علامات اور آثار نہیں ہیں اور کسی قسم کی یعنی ایسی کوئی چیز نہیں پائی جا رہی, وہاں بلا وجہ جا کے تحقیقات کرتے پھرنا, یہ اپنے اس جعلی تقوی کو ظاہر کرنا اور دوسرے کو ڈی گریڈ کرنا ہے, اس کی شریعت کے اندر اجازت نہیں ہے. تو چھٹا درجہ جس کی میں بات کر رہا تھا وہ یہ تھا کہ اپنے نفس کی خواہشات سے آدمی کا اپنے آپ کو بچانا. قرآن پاک میں بڑی واضح طور پہ فرمایا جی قل من حرم زینت اللہ التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق, اے محبوب تم فرماؤ کون ہے
اللہ
جس نے حرام کر دیا اللہ کی اس زینت کو جو اس نے بندوں کے لیے پیدا کی,
سبحان
اللہ, اور پاکیزہ رزق کو کس نے حرام کر دیا,
اللہ
تعالیٰ نے تو حرام نہیں کیا, تو لہذا پاکیزہ رزق, بلکہ میں تو قلو من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون, کھاؤ کھاؤ پاکیزہ چیزیں ہماری دی ہوئی اور اللہ کا شکر ادا کرو. یا فرمایا کلو وشرابو ولا تصرفو, کھاؤ پیو حد سے نہ بڑھو.
اللہ
ٹھیک ہے, حد سے نہ بڑھنا یعنی حد سے بڑھنا یہ بھی ہے کہ آدمی حرام کھائے, حد سے بڑھنا یہ ہے کہ آدمی اتنا کھائے کہ بعد میں پیڑ لے کے گھومتا رہے, ٹھیک ہے, تو یہ اتنا کھانا ضرور منع ہے کہ آدمی کا پیٹ ہی خراب ہو جائے, تو وہ چیزیں اپنی جگہ ہے. تو یہ چھٹا درجہ جو تھا وہ تھا کہ نفس کی خواہشات کے برخلاف کرنا. اچھا اس میں یہ بھی ہوتا ہے, اب جیسے مثال کے طور پر سامنے مٹن رکھ کے بیٹھے ہوئے, اب کھائیں نہ کھائیں, کھا لیتے ہیں تو تقویٰ گیا چھٹے درجے کا, نہ کھایا تو کھانا گیا, کیا کریں. اس میں یہ ہوتا ہے, دیکھیں بہت ساری نیکیاں وہ ہوتی ہیں کہ ما لا یدرک کلہ لا یترک کلہ, جو شے پوری کی پوری حاصل نہ کی جائے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ کچھ بھی نہ حاصل کی جائے, تھوڑی بہت جتنی نصیب ہو سکے وہ کر لی جائے. تو اب یہ ہے کہ یہ کرنا کہ واقعی آدمی ہمیشہ کے لیے اپنی لذات و خواہشات کو چھوڑ دے, یہ تو واقعی بڑے اعلیٰ درجے کے بزرگوں کا طریقہ ہے, عام انسانوں کے لیے مشکل ہوتا ہے, ناممکن نہیں مشکل ہوتا ہے. تو کبھی چھوڑ دے کبھی کھا لے,
بہت اچھا, صحیح,
دونوں کے اوپر عمل ہو جائے, یعنی وہی کہ جو پورا نہیں حاصل کیا جا سکتا تو پورا چھوڑا بھی نہ جائے,
بہت اچھا.
تو کبھی یہ ہو کہ واقعی آدمی اپنے جو حلال چیز ہے وہ اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ کھا لے, کبھی کوئی چیز چھوڑ بھی دے,
صحیح,
یا ایک ہی جگہ پر دو چیزیں موجود ہیں, مثال کے طور پہ وہاں اچھا گوشت بھی بنا ہوا ہے ساتھ میں کوئی میٹھا بھی موجود ہے, تو ٹھیک ہے ایک کھا لے ایک چھوڑ دے,
کیا بات ہے,
ایک چھوڑ دی اللہ کے لیے تو وہ بھی ہو گیا کہ اس نے اللہ کی رضا کے لیے اپنے نفس کی خواہش کے خلاف کیا, اور چونکہ بندہ ہے تو کھائے گئی, تو لہذا یہ بھی ہو گیا کہ اس نے کھا بھی لیا, تو دونوں کے درمیان اعتدال کے ساتھ عوام کے لیے یہ ہے کہ وہ چل سکتے ہیں. اصل ہے گناہ سے بچنا. ہوتا کیا ہے کہ اصل میں گناہ سے بچنے کا ذہن اتنا نہیں ہوتا جتنا بعض اوقات چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ہوتا ہے. جیسے ہمارا ایک عام سا معمول ہے کہ ہمارے شعار جو ہیں یعنی جیسے ایصال ثواب, اب یہ بہت زیادہ ہوتا ہے اور وہ بندہ نماز نہیں پڑھ رہا ہوتا ہے, ایک آدمی جناب قربانی کے اوپر تو وہ 25-25 جانور جو ہے وہ ذبح کر رہا ہوتا ہے اور نماز وہ تینوں دن نہیں پڑھتا, یعنی عید کے تین دن وہ نماز نہیں پڑھے گا لیکن 25 جانور قربان کر کے گوشت ان کا غریبوں میں تقسیم کر دے گا. تو یہ جو بیلنس ہے نا, یہ اس کی جگہ وہ آدمی اچھا ہے جس نے قربانی جو ہے نا ایک 6 مہینے کے چھوٹے سے مینڈے کی جو دکھنے میں 1 سال کے برابر لگ رہا تھا, اور اس نے بےچارے نے 9,000 روپے کا خریدا تھا, لیکن اس کے ساتھ اس نے تینوں دن جو نمازیں ہیں وہ جماعت کے ساتھ اس نے پہلی صف کے اندر جا کے پڑھی ہیں, یہ آدمی بہر صورت اس آدمی سے افضل ہے جس نے تینوں دن 45 جانور تو قربان کر دیے لیکن نماز نہیں پڑھی اس نے,
بڑی زبردست.
تو تقوی کو سمجھنے کے اندر جو ہے بیسیکلی بہت ساری جگہوں پہ پرابلم ہو جاتا ہے. ساتواں درجہ وہ میں عرض کر دوں, ساتواں درجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے لیے اللہ کے سب غیر کو چھوڑ دیا جائے,
ٹھیک ہے,
یعنی بندے کے دل میں اللہ کی یاد ہے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. اب یہ درجہ پھر بہت ہی اعلیٰ درجے کے اولیاء کرام کا ہوتا ہے جن کا ہم تذکرہ کر سکتے ہیں اور اس کا حصول ناممکن نہیں, یہ میں بار بار عرض کر ناممکن نہیں, ٹھیک ہے, لیکن بہرحال یہ اعلیٰ درجے کا تقویٰ ہے مشکل ہے. تو اب اس میں دو چیز, اب خلاصہ کلام یہ کہ سات درجے تو یہ ہو گئے. پہلے نمبر پہ تو عقیدہ درست ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, عقیدے پہ کوئی کمپرومائز نہیں. عقیدہ غلط تو سب غلط ہو جائے گا, لہذا عقیدہ درست ہونا ضروری ہے. اور عقیدے کے لیے کتابیں پڑھنا ضروری ہے, علم دین حاصل کرنا ضروری ہے, اور عقیدے کی معلومات حاصل کرنا ضروری ہے. جیسے ہمارے یہاں امیر علیہ سنت کی جو کتاب ہے کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب, یہ بڑی ضروری, یعنی بہت ضروری ہے کہ اس کے بغیر تو پتہ نہیں ہے کہ کب جا کے کفر میں پڑ جائیں. کوئی جملہ
اللہ
بولا اور کہیں اور نکل گئے. اچھا, اسی طرح بہار شریعت کا پہلا حصہ بہت ضروری ہے, یعنی زمانہ قدیم و جدید کے اعتبار سے جو ہے آپ کو بہترین عقیدوں کا خلاصہ اور نتیجہ اس کے اندر مل جائے گا. اسی طرح سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب ہے, ہمارے مکتبے بھی چھپی ہوئی ہیں, ویسے بھی مل جاتی ہیں, ان کا مطالعہ کیا جائے. تو پہلی بات عقیدہ, دوسرے نمبر پہ گناہ چھوڑنے کے اوپر. گناہ چھوڑنے والا سب سے بڑا عبادت گزار ہے, گناہ چھوڑنے والا سب سے بڑا عبادت گزار. حدیث مبارک اتق المحارم تکن عابد الناس, حرام کام چھوڑ دو سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے. ایک آدمی ایک بھی نفل نہیں پڑھتا, فرد واجب سنت نفل ایک بھی نہیں پڑھتا, لیکن گناہ سے بچنے کی پوری پوری کوشش کرتا ہے. ایک طرف یہ آدمی ہے, دوسری طرف وہ آدمی ہے جو ساری رات نفل پڑھتا ہے, ساتھ میں ایک دو گناہ بھی کر لیتا ہے. وہ پہلا آدمی جس نے ایک نفل نہیں پڑھا لیکن ایک بھی گناہ نہیں کیا, وہ لاکھوں درجے افضل ہے اس آدمی سے جس نے ساری رات نوافل پڑھے لیکن اس کے ساتھ گناہ بھی کیے. تو اصل تقویٰ جو ہے وہ گناہ کا چھوڑنا ہے. ہمارے ہاں متقی, ایک اس میں میسج بھی آیا ہوا ہے
جی
کہ ہمارے ہاں جو یعنی بہت زیادہ جو تسبیح پھیرنے والا یا اس طرح کا ہے وہ بڑا متقی شمار کیا جاتا ہے, وہ تقوی میں داخل ہے, خارج نہیں ہے. ایک آدمی اللہ کو یاد کرتا ہے, اللہ کی یاد سے بڑھ کے کیا چیز ہو سکتی ہے؟ والا ذکر اللہ اکبر, اللہ کی یاد تو سب سے بڑی, ٹھیک ہے, اللہ کی یاد تو سب سے بڑی چیز ہے. اور کثرت ذکر تو یعنی اللہ کی یاد تو ہمارا دین ایمان ہے, ہماری روح کی غذا ہے, تو اس سے ڈینائی کوئی نہیں کر سکتا. لیکن گناہ سے بچنا جو ہے یہ اصل الاصول چیز ہے. اس لیے حدیثوں بارے میں نے عرض کی اتقی المحارم تکن اعبد الناس, حرام کاموں سے بچو سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے.
اس میں ایک چیز یہ تھی کہ جو آپ نے جو آپ بتا رہے تھے کہ بھئی یہ کفر و شرک سے بچیں, گناہ کبیرہ کی وجہ سے کیا بعض اوقات ایمان ضائع ہونے کا خوف بھی رہتا ہے؟ کچھ ایسے گناہ بھی ہیں؟
گناہ کبیرہ کی وجہ سے تو ایمان, یعنی ہمارا عقیدہ ہے, اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ گناہ کی وجہ سے آدمی ایمان سے خارج نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے. اب یہ ہے کہ جیسے کفر بھی گناہ ہے,
ٹھیک ہے,
لیکن اس کو گناہ سے ہٹ کے ایک جدا گانے حیثیت سے سمجھا اور دیکھا جاتا ہے, یعنی اس کو عقیدے کے ساتھ متعلق کیا جاتا ہے. تو اب اگر گناہ بصورت کفر ہے, بصورت شرک ہے, بصورت ارتداد ہے, تو وہ لازمی بات ہے اس سے اعمال بھی برباد ہو جائیں گے اور وہ یعنی معاملہ ایمان سے خارج بھی ہو جائے گا. لیکن اس سے نیچے گناہ کوئی بھی ہو, جیسے یعنی اس میں کوئی اجازت کی صورت نہیں ہے کہ معاذ اللہ کوئی قتل کرے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی کوئی بات نہیں ہے بندہ مسلمان ہی ہے, ایسا نہیں ہے. اس کی وعیدیں اپنی جگہ, جب ہم اس پر کلام کریں گے تو پھر اس کے اوپر بھرپور طریقے سے کلام کریں گے. لیکن جب ایک ایمان کے اعتبار سے ہم بات کرتے ہیں تو پھر جو بہرحال جو اللہ رسول نے اس کا بیان فرمایا اسی کو رکھیں گے. ہمیں کسی بات پہ غصہ آتا ہے تو اس کا یہ مطلب ہی ہم بولیں کہ یار یہ تو یہ بندہ اسلام سے نکل گیا, ہم اپنے غصے کی وجہ سے یا ہمیں ایک بات بڑی سویر لگتی ہے, بہت بری لگتی ہے, بڑی سخت لگتی ہے, تو ہم اس کی وجہ سے کسی کو ایمان سے خارج نہیں کر سکتے. اس کے اصول اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بیان فرما دیے, اس کے اصول نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے احادیث میں بیان فرما دیے. وہ ایک اپنی جگہ پوری بحث ہے, اس کو ابھی ڈیٹیل میں لا نہیں سکتے ہم. تو ایک آدمی جو تقویٰ حاصل کرنا چاہتا ہے اس کے لیے تین چیزیں یعنی میں عرض کروں گا. ایک تو یہ ساتھ کی ڈیٹیل بیان کی ہے, اب جس کو اللہ تعالیٰ جو توفیق عطا فرمائے اس کے مطابق عمل کرے. دوسرا یہ ہے کہ نمبر ایک عقیدے کی اصلاح, نمبر دو گناہ سے بچنا, خاص صغیرہ ہو خاص کبیرہ ہو دونوں سے بچنا. نمبر تین یہ ہے کہ جو شے آدمی کو گناہ تک لے جا سکتی ہے, جو آدمی گناہ تک لے جا سکتی ہے اگرچہ گناہ نہیں, آدمی اس سے بچے تاکہ گناہ میں پڑ نہ جائے.
بہت اچھا,
حدیث مبارک ہے, نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی اس وقت تک متقین میں شمار نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ ان چیزوں سے, جب تک کہ وہ جو نہ ڈرنے والی چیزیں ہیں,
صحیح.
ان سے بھی اس وجہ سے نہ بچے کہ کہیں وہ ڈرنے والی چیزوں کے اندر نہ جا پڑے.
صحیح.
ڈرنے والی چیز گناہ ہے کہ آدمی ڈرے کہ اس میں پڑ جائے.
صحیح.
تو اب بزرگان دین بہت ساری چیزیں ایسی کرتے ہیں کہ جو اسی میں آتی ہیں کہ اصل گناہ سے بچانا مقصود ہوتا ہے.
صحیح.
لیکن اس تک لے جانے والی چیزیں ان سے بھی بچایا جاتا ہے.
صحیح.
یعنی ہمیں بچنا تو ہوتا ہے زکام سے بخار سے.
جی جی.
زکام اور بخار ہوتا ہے کہ آدمی جناب ٹھنڈے موسم میں ٹھنڈے پانی سے غسل فرمانا شروع کر دے.
صحیح.
تو آدمی اسی سے بچتا ہے تاکہ اگلی چیزوں سے بچے, نزلہ زکام سے بچے, بخار سے بچے. اسی طرح گناہوں کا معاملہ ہوتا ہے. بزرگان دین اور جو پیران عظام ہیں, جو یعنی سچے پیر صاحبان ہوتے ہیں, وہ اپنے مریدوں کو بہت ساری ایسی چیزوں سے روکتے ہیں جو ناجائز نہیں ہوتی.
صحیح.
لیکن اس لیے روکتے ہیں تاکہ عادت بن جائے کہ ناجائز چیزوں سے بھی بچے.
بہت اچھا.
جیسے اس کی بڑی وعدے مثالیں جو ہیں
جی.
وہ ہمارا یہ زبان کا کفل مدینہ, یہ آنکھ کا کفل مدینہ.
جی جی.
اب یہ دونوں چیزیں کیا ہیں؟ آنکھ کا کفل مدینہ کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ تم نے جو ہے وہ جا کے غلط چیزوں کو نہیں دیکھنا.
صحیح.
یہ تو اس کی ایکسٹریم صورت ہوتی ہے, وہ تو اس میں داخل ہی داخل ہوتا ہے.
جی.
یہ ہوتا ہے کہ جو جن کا دیکھنا جائز بھی ہے ان سے بھی اپنی نظر کو جھکا کے رکھیں.
بہت اچھا.
یعنی جیسے ہم مثال کے طور پہ ہمارے یہ ہے نا کہ وہ جو اس کا کفل مدینہ کا چشمہ ہے, اب اس میں اگر میں اگر آپ کو دیکھ رہا ہوں تو میرا آپ کو دیکھنا گناہ تو نہیں ہے.
ٹھیک ہے.
لیکن میں آپ کو اس لیے دیکھ رہا ہوں کہ نیچی نظر رکھنے کی میری عادت بنے. اب نیچی نظر رکھنے کی میری عادت بنے گی تو نتیجہ یہ ہوگا کہ میں بازار میں جاؤں گا تو بھی میں اسے پھر اپنی نگاہیں نیچی رکھنے کی کوشش کروں. تو گویا جائز جگہ پر میں نے اپنی نگاہ نیچی رکھی تاکہ ناجائز جگہ پر میں اپنی نگاہ کو نیچی رکھ سکوں.
بہت
اچھا. اسی طرح بولنے کے اندر,
جی جی,
اچھی بات بھی میں لکھ کے کر رہا ہوں, بول کے نہیں کر رہا.
صحیح.
تاکہ جہاں پر زبان سے بری بات نکلنی ہو وہاں پر میرا بچنے کا ذہن بن جائے.
کیا بات.
تو یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ یعنی جو پریکاشنز ہوتے ہیں, جو پریونشنز ہوتی ہیں کہ آدمی پہلے سے احتیاط کرتا ہے, پہلے سے بچنے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ یعنی بہت سارے یعنی جو پیران عظام ہوتے ہیں, جو سچے مرشد ہوتے ہیں, انہوں نے اپنے اپنے تجربات کی روشنی میں بہت ساری مختلف چیزوں کو اپنایا ہوا ہوتا ہے.
جی.
تو تقوی کے حصول کا طریقہ وہی ہے کہ نمبر ایک آدمی جو ہے وہ اپنے عقیدے کو درست رکھے, نمبر دو گناہ سے مترکن بچے, کبیرہ ہو یا صغیرہ ہو, اور نمبر تین جو چیز آدمی کو گناہ تک لے جا سکتی ہے اگرچہ وہ گناہ نہیں ہے, آدمی ان سے بھی بچے. ایک آدمی اگر بازار جانے سے بلا ضرورت بچے گا, یعنی بلا ضرورت جانا ہے آدمی اس سے بچے گا, تو وہ بدنگاہی سے بڑی آسانی سے بچ جائے گا. اور اگر آدمی بلا وجہ نکل جائے گا تو مشکل ہے کہ وہ بدنگاہی سے بچ سکے.
بہت اچھا. چند منٹ رہ گئے ہیں تو آگے جو ہمارا ایک ٹاپک تھا وہ تو ایک الگ اس کی طرف جا رہا تھا, تو اگر ہم اس کو سمرائز کریں اور اس میں وہ کچھ بتائیں گے کہ سوالات بھی آپ کے پاس ہیں.
جی, میسیجز
آئے ہوئے ہیں, تو اگر اس حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیں کہ چند منٹ رہ گئے تاکہ ہمارا سلسلہ اس عنوان کے تحت یہ مکمل ہو جائے.
ایک تو سوال ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اصل تقوی ان میں ہوتا ہے جو نام نہاد پیر ہوتے ہیں, اصل تقوی کیا ہے؟ اس پر ہم نے کلام کر لیا.
جی,
پیر کا نام آئے تو نہ تقوی ہونا ضروری ہے نہ ہونا ضروری ہے. ہاں, سچے پیر کا نام آئے تو پھر تقوی ہونا ضروری ہے, کیونکہ اس کا غیر فاسق ہونا ضروری ہوتا ہے. تو لہذا جو واقعی پابند شرع یعنی با شرع پیر ہوگا وہ متقی بھی ہوگا, اور جو بے شرع ہے تو وہ تقوی کی فہرست سے ویسے ہی خارج ہے, ان کی ہم بات بھی نہیں کر رہے. اچھا, ایک سوال ہے کہ کیا نفلی روزہ رکھنے سے تقوی مل جائے گا؟ روزہ رکھنا جو ہے یہ تقوی کے لیے بہت بڑا معاون ہے.
سبحان.
کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یعنی جو آیت مبارک ہے کہ تم پہ روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیے گئے تھے, تاکہ تمہیں تقوی نصیب, تاکہ تمہیں متقی بن جاؤ.
سبحان.
تو فرض روزے کے بھی اثرات وہی ہیں.
صحیح.
کہ آدمی کے نفس پر دباؤ پڑتا ہے, خواہشات کو آدمی قابو کرتا ہے, تقوی نصیب ہوتا ہے. تو نفلی روزے کے بھی یہی فوائد ہیں. فرض اپنی جگہ اہمیت رکھتا ہے, لیکن بہرحال روزہ رکھنا تقوی کے اندر معاون ضرور ہے, آدمی کی خواہشات کو دبانے والا ہے. بلکہ ایک حدیث مبارک میں یہ فرمایا گیا کہ اے نوجوان, تم میں سے جس سے ہو سکے کہ وہ نکاح کر سکتا ہے وہ نکاح کرے, اور جو نکاح نہیں کر سکتا وہ روزے رکھے. کیونکہ روزہ رکھنا اس کی نگاہ کی حفاظت کرے گا اور اس کے لیے جو ہے وہ تقوی کا ذریعہ بنے گا. کیسے پتا چلے کہ کون بندہ متقی ہے کہ اس کی اتباع کریں اور خود بھی متقی بن جائیں؟ جس آدمی کا ظاہر حال تقوی پر دلالت کرتا ہے ہم اسے متقی سمجھیں گے. ٹھیک ہے. تو اب جو ظاہری طور پہ نماز کا پابند ہے, خوف خدا جس کا ظاہر ہے, نیکیاں کرتا ہے, گناہ سے بچنے کی کوشش کرتا ہے, عقیدہ درست ہے, ہم اس کو متقی سمجھیں گے اور اس کی پیروی کر سکتے ہیں. بدگمانی ہم کسی پہ بھی نہیں کریں گے کہ پتہ نہیں ظاہر کے اندر یہ ایسا ہے.
صحیح.
کیا حقوق العباد ادا کرنے سے متقی بن جاتے ہیں؟ حقوق کی عبادت ادا کرنا تقوی کے لیے ضروری ہے
جی،
لیکن صرف حقوق کی عبادت ادا کر کے متقی نہیں بن سکتا. ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا اور حقوق کی عبادت پورے کرتا ہے تو نماز چھوڑ کے بندہ متقی تھوڑی ہے، نماز چھوڑنے والا تو فاسق ہے. اسی طرح دیگر جو یعنی فرائض و واجبات ہیں ان کا ادا کرنا ضروری ہے. تقوی حاصل کرنے کا وظیفہ، تقوی حاصل کرنے کا وظیفہ یہ ہے کہ اجتماع کے اندر ہر ہفتے جو ہے نا وہ حاضر ہوا کریں، ہفتہ وار اجتماع کے اندر، اور بقیہ وہی ہے مدنی قافلوں میں سفر کریں، مدنی چینل دیکھیں. فی زمانہ تو یہ وظیفہ ہے. باقی یہ کہیں کہ جناب یعنی کوئی ورد پڑھ کے متقی بن جائیں تو اس کے بھی بہرحال وظائف ہیں اس کے، تو وہ اس کے جو ہمارا دوسرا سلسلہ ہے اس میں رابطہ فرمائیں. ہمارا ذرا کام پریکٹیکل والا زیادہ ہے، وظائف کے لیے ادھر رابطہ فرمائیں. تقوی کے کتنے درجے ہیں بیان کر دیے، کتنے درجے ہیں. متقی بننے کے لیے کیا کرنا چاہیے وہ بھی ابھی لاسٹ کے اندر عرض کر دیا. متقی بننے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ سو
یہ سوال،
دیز آر دا میسیجز.
ماشاءاللہ. اب اگر تقوی حاصل کرنے کے لیے آپ چاہتے ہیں کہ کچھ کریں تو الحمدللہ عزوجل میرے شیخ طریقت امیر السنت نے بڑی زبردست چیز عطا فرمائی، وہ ہے مدنی انعامات کا رسالہ. کیا فرماتے ہیں سر مدنی انعامات کے رسالے میں کیسی زبردست چیز ہے؟ 72 یہ سوالات ہیں جو انشاءاللہ عزوجل اس پرفتن دور کے اندر نیک بننے کا بڑا زبردست نسخہ ہے. اب 72 کے عدد پر یعنی گھبرانا تو نہیں چاہیے، 72 تو ہمارے یوں سمجھے کہ کربلا والے تھے، یہ اسی نسبت سے یہ 72 رکھا گیا ہے. تو یعنی یہ کہ تعداد کے حوالے سے 72 سوالات پر عمل کرنا پڑے گا؟ نہیں نہیں، یہ دن بھر کے صرف یوں سمجھیے کہ 50 سوالات ہیں. تو اگر انشاءاللہ عزوجل آپ اس پر عمل کی کوشش کریں گے، اس میں بھی امیر سنت نے بڑی آسانی فرما دی، 3 درجے رکھ دیے. آپ پہلے ہی درجہ کوشش کریں. ہم جو ہمارے یہاں مدرسۃ المدینہ بالغان میں اسلامی بھائی آتے ہیں نا، ان کو پہلے دن یہ کرتے ہیں کہ آپ کو ہم 4 سوالات کی فکر مدینہ کرواتے ہیں پہلا صفحہ، پھر وہ آگے بڑھ کے کوشش کرتے ہیں، خود ہی پیج دیکھتے ہیں آگے بھی بھر سکتے ہیں، ہم کہیں بھری آگے کس نے منع کیا. تو آپ اس کے لیے کوشش کریں، مدنی انعامات پر عمل کریں، اسلامی بہنیں اپنے مدنی انعامات پر، اسلامی بھائی اپنے مدنی انعامات پر کریں. آن لائن آپ کو یہ مدنی انعامات دستیاب ہیں، رسائل پوری دنیا میں آپ کو ملیں گے، اس طریقے سے انگلش میں رسائل ملیں گے. مدنی انعامات کا رسالہ رکھیے، انشاءاللہ عزوجل اس پر عمل کی نیت کریں، فکر مدینہ کریں. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ عزوجل آپ ضرور متقی بن جائیں گے. اللہ تبارک و تعالی آج کی ہماری اس نشست کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، سلسلے کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالی سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں متقی بنا دے. اور سال کے آخری دن ہیں اسلامی سال کے، کاش اس میں ہم اپنا محاسبہ کر لیں اور کوشش کریں کہ اسی سے ہم اپنے آپ کو بہتر کر لیں، تاکہ نئے اسلامی سال شروع ہونے والے سال میں ہماری نمازیں قضا نہ ہو، ہمارے نہ حقوق اللہ تلف ہوں، نہ حقوق العباد تلف ہوں. اللہ عزوجل ہم سب کو برکتیں عطا فرمائے. یہی فیضان اسلام ہے جو ہمارے مفتی صاحب اپنی ایمان افروز باتوں سے ہم میں بانٹتے ہیں. اللہ کرے ہم اس میں عمل کرنے والے بن جائیں. آمین. بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. مدنی چینل دیکھتے رہیے اور اس کی برکتوں کو پائیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.
کھلی اسلام کی آنکھیں، ہوا سارا جہاں روشن. کھلی اسلام کی آنکھیں، ہوا سارا جہاں روشن. عرب کے چاند صدقے کیا ہی کہنا تیری طلعت کا. عرب کے چاند صدقے کیا ہی کہنا تیری طلعت کا.